الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے کیا ملے گا ایسے لوگوں کو لہم جنات ان کے لیے جنت کے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ذلک الفوز الکبیر یہ بڑی کامیابی ہے جہنم سے نجات کا مل جانا اور جنت میں داخلے کا مل جانا یہ ہے بڑی کامیابی دو چار مکانات کے مالک ہو گئے یہ بڑی کامیابی نہیں ہے دو چار دکانیں دو چار فیکٹریاں سونے سونا چاندی ان چیزوں کے مالک ہو گئے یہ بڑی کامیابی نہیں ملک کے وزیر اعظم بن گئے ملک کے صدر بن گئے یہ بڑی کامیابی نہیں یہ دنیا میں جتنی کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بڑی کامیابیاں نہیں ہیں، بڑی کامیابی ایک ہی ہے، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، جن لوگوں نے یہ دو کام کر لیے، ایمان اور عمل صالحہ، بس دین بہت آسان ہے، ایمان اور عمل صالحہ صرف دو کام کرنے کے ہیں. ایمان لانا ہے جو ہم الحمدللہ لا چکے ہیں، اب ایک ہی کام رہ گیا، عمل صالحہ. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالحہ کیے، لہم جنات، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور نہریں بھی صرف پانی کی نہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی حالت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. اور متقین سے کون مراد ہے؟ وہ جو ایمان لے آئے اور وہ جو عمل صالحہ کریں. یہ نام الگ الگ ہوتے ہیں، الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب کا مآل ایک ہی ہوتا ہے. تو اس جنت کی حالت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، عقائد فاسدہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور عقائد صحیحہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال سے اپنی زندگیوں کو مزین کرتے ہیں. انہیں کیسی جنت ملے گی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، انہیں ایسی جنت ملے گی جس میں نہ بگڑنے والے پانی کی نہریں ہوں گی. ایسا پانی ہوگا جو ہمیشہ صاف شفاف رہے گا، تر و تازہ رہے گا، کبھی بگڑے گا نہیں، کبھی گدلا نہیں ہوگا، کبھی طبیعت اس سے متنفر نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور انہیں ایسی جنتیں ملیں گی، ایسے باغات ملیں گے جن میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور دودھ بھی ایسا کہ جس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی، فریج فریزر کی ضرورت نہیں. 24 گھنٹے گزر گئے، اس میں بدبو آ گئی، اس کا مزہ بگڑ گیا، ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی فریش رہے گا، صاف شفاف. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرِ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی جنتیں ملیں گی جن میں شراب کی نہریں ہوں گی، وائن کی نہریں، اور یہ وائن کی جو نہریں ہیں وہ بڑی لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے. یہ شراب ایسی ہوگی کہ پینے والوں کو بہت لذت آئے گی، اور اس سے سر میں درد نہیں ہوگا، عقل پہ پردے نہیں پڑیں گے، چکر نہیں آئیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. وانہار من عسل مصفا، اور صاف شفاف شہد کی نہریں. تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں اور برے اعمال سے بچتے ہیں، اللہ تعالی شانہ انہیں مرنے کے بعد والی زندگی میں باغات دیں گے، اور یہ باغات ایسے ہوں گے جن کے نیچے سے صاف شفاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں، ان باغات میں، ہر قسم کے پھل ہوں گے. وہ مغفرت من ربہم اور ان کے پروردگار کی طرف سے دائمی مغفرت, دائمی مغفرت, اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوگی جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ان ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالی شانہ جنت میں جب جنتیوں کو داخل کیا جائے گا, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے, السلام علیکم یا اہل الجنہ, السلام علیکم یا اہل الجنہ. ہمارے دل میں کسی عالم کی عظمت ہو, محبت ہو, ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں, عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں, ہمارے استاد ہوں, ہمارے شیخ ہوں, جن سے ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں, تفسیر پڑھی ہے, جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک انقلاب آیا ہے, جن کی محنت سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے, اور بڑی قدر ہے ہمارے دلوں میں اس کی, پلکیں بچھاتے ہیں ان کے لیے, وہ راستے میں مل جاویں اور ہمارے سلام کرنے سے پہلے وہ سلام کر دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو دل کتنا خوش ہوتا ہے. ہم ادھر جا رہے ہوں اور استاد جی پیچھے سے آ رہے ہوں, شیخ صاحب پیچھے سے آ رہے ہوں, اور وہ کہے کہ محمد السلام علیکم, تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ہر ایک کے سامنے ذکر کریں گے کہ آج تو میں جا رہا تھا اور شیخ صاحب پیچھے سے آ رہے تھے, مجھے پتا بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے مجھے خود سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو فرشتے بھی سلام کریں گے, جنت میں داخل ہونے والوں کو فرشتے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. لیکن اللہ تعالی شانہ خود سلام کریں گے, السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے جنتیوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کی بارش برس رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی شانہ سب کو اکٹھا کر کے پوچھیں گے کہ هل ازیدکم شیئا, تمہیں جو کچھ دینا تھا دے چکا ہوں, کوئی اور چیز چاہیے, اور کوئی چیز چاہیے؟ تو خاموش رہیں گے سب, تو اللہ تعالی شانہ خود ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں تم سب پر اپنی رضامندی نچھاور کر رہا ہوں, اور میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہاں اس دنیا میں بیٹھ کر, اس سری کی مسجد نور میں بیٹھ کر یہ جملہ جب ایک انسان سے ہم سنتے ہیں, ایک انسان سے وہ نقل کر رہا ہے کہ اللہ ایسا فرمائیں گے, احل علیکم رضوانی, میں تم پر اپنی رضامندی کو نچھاور کر رہا ہوں آج, بطور گفٹ کے تمہیں میں یہ اپنی رضامندی دے رہا ہوں, میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اب ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا, میں راضی ہو گیا ہوں, تمہاری ساری چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کر چکا ہوں اور راضی ہو چکا ہوں, اور اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں جو کچھ کرنا ہو کرو, میں تمہاری کسی حرکت سے, تمہارے کسی قول سے کبھی بھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں. یہاں جب اتنا لطف آتا ہے تو جب حق تعالی شانہ کی زبان سے ہم سنیں گے تو کتنا لطف آئے گا. تو یہ میرے بھائیوں جو یہ جو کامیابی ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے, وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اگر کوئی اچھائی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا, برائی کی ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ایک رائی کے دانے کے برابر خیر کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا, یعنی اس کا بھی بدلہ پائے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا, یعنی اس کا بھی بدلہ پائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا.
ولا یظلم ربک احدا, آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, آپ کا رب کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. تو پورا پورا بدلہ ملے گا, مجھے بھی پورا پورا بدلہ ملے گا, آپ میں سے ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا, زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا اور جسم سے صادر ہونے والے ایک ایک عمل کا, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے تنہائی میں کیا ہو چاہے پبلک میں کیا ہو, چاہے رات کی اندھیریوں میں کیا ہو چاہے دن کے اجالے میں کیا ہو, چاہے بازار میں کیا ہو چاہے مسجد میں کیا ہو, ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ دو نگراں فرشتے ہیں, ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کرامن کاتبین, اچھے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں برے اعمال کو بھی, اچھے اقوال کو بھی لکھ رہے ہیں برے اقوال کو بھی. اور قیامت کے دن جب میرا آپ کا حشر ہوگا تو اللہ تعالی شانہ ہمارے نامے اعمال کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہمارا نام اعمال جو ہے ہماری بک آف ڈیڈز, یوں سمجھو کہ ہماری بایوگرافی, ہماری سوانح حیات, وہ ایسے ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی اور ہم سے حکم ہوگا اقرا کتابت, اپنی کتاب زندگی کو خود پڑھیے, اپنی کتاب زندگی کو خود پڑھیے کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک تم نے کیا کیا تھا وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. آج کسی اور کے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود ہی اپنا حساب لے لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, خود ہی پڑھ لو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہیں جنت میں جانا چاہیے یا جہنم میں. تو میرے بھائیو, جب انسان قیامت کے دن یہ دیکھنا شروع کرے گا تو وہ کہے گا مال ہذا الکتاب, یہ کتاب تو عجیب و غریب ہے. لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتم الا احصاها, یہ تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو, مگر یہ کہ اس نے محفوظ کر لیا ہے. ہم میرے بھائیو بہت کچھ بول جاتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہوا میں اڑ گئی. ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا. وہ تو فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, اور ایک ایک چیز جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی, اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی. اللہ کے دربار میں پیش کیے جانے سے پہلے جب ہم خود پڑھیں گے اس کو تو ہم یہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتم الا احصا. اور جن لوگوں کے نام اعمال میں بدیاں ہوں گی زیادہ, برائیاں زیادہ ہوں گی, تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش کے میرے اور اس قیامت کے دن کے درمیان بہت لمبی مسافت ہوتی, یعنی میں یہاں نہ ہوتا اس وقت. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا. جس دن ہر شخص اپنے برے اعمال اور اچھے اعمال کو پائے گا اور جب دونوں کا جائزہ لے گا تو ہر شخص کے پاس عقل ہوگی, وہ اندازہ لگا ہی لے گا, اندازہ لگا ہی لے گا اعمال کو دیکھ کر. کتنے گندے گندے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں, کتنے گندے گندے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں. میں آپ سے بات کرتا ہوں, مسکرا کے بات کرتا ہوں, بہت پیار محبت سے بات کرتا ہوں, اور منافقانہ رویہ, آپ سے بہت محبت ہے, کہاں گئے تھے آپ, دو ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور دل میرا اندر سے آپ سے نفرت کر رہا ہے. اگر یہ صورتحال کھل جائے کسی کے سامنے کہ اس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے, تو ہم سری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. لیکن یہاں میرے بھائیو کھلتے نہیں ہیں بھید, یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں چانس دیتے ہیں کہ ابھی بھی توبہ کر لے, ابھی بھی توبہ کر لے, ابھی بھی توبہ کر لے. لیکن آخرت میں سارے بھید کھول دیے جائیں گے. یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر, یہ سارے راز کھول دیے جائیں گے اور پھر بچنے کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوگی اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بچنے کی جتنی شکلیں ہیں ان سب کی نفی کر دی قرآن نے. بچنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ بھائی محمد بھائی کو چھوڑ دو, ان کی جگہ پہ مجھے جیل میں بٹھا دو. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے ابا کو چھوڑ دو, ان کی جگہ پہ ہمیں لے لو, قصور ان کا ہے مگر ہم انہیں چھوڑ دو, ہمیں قتل کر دو. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اور بچنے کی ایک شکل یہ ہے, بچنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی بڑا محترم معزز آدمی آ کر کے کہہ دے کہ بھائی معاف کر دیجئے, ان سے غلطی ہو گئی, آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے, تو ان کے احترام میں معاف کر دیتے ہیں. بچنے کی تیسری شکل یہ ہے کہ ارے بھائی انہیں تم قتل کر دیں گے, انہیں جیل میں بٹھائیں گے, انہیں سزا دیں گے, کوڑے ماریں گے, کیا ملے گا تم کو, انہیں چھوڑ دو اور اس کے بجائے یہ $5,000 لے لو, تمہارا فائدہ بھی ہوگا, رنسم لے لو, کچھ معاوضہ لے لو. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ دیکھیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, پھر بعد میں اچھا نہیں ہوگا, اب انہیں چھوڑ دیجئے, تمہارا خاندان دیکھو, ہمارا خاندان دیکھو, اگر تم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو مستقبل تمہارے لیے بہت خراب ہوگا. ہمارے پاس قوت ہے, وجاہت ہے, انفلوئنس ہے, مال و دولت ہے, تو زور جبر سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانون رکھ, وَتَّقُوا يَوْمًا, اس دن سے ڈرو, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن ایک شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکے گا, ایک جان دوسرے جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی. ولا یقبل منہا شفاعہ, اور شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, اور معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور زور جبر سے کوئی مدد کرنا چاہے تو مدد بھی نہیں کی جائے گی. یہ دن آنے والا ہے میرے بھائیوں, ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالی شانہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں, اس لیے ہم حضرت بھی رہتے ہیں اور مولانا بھی رہتے ہیں اور امام صاحب بھی رہتے ہیں اور حاجی صاحب بھی رہتے ہیں. باطن کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, کسی طرح معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالی شانہ کو منظور ہوتا ہے. کبھی کبھی دنیا میں بھی رسوائی آتی ہے, پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو دنیا میں بھی رسوائی آتی ہے. اور اللہ جل جلالہ عام منوا دو, کسی کی بہت بڑی پکڑ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں پاپ کا گھڑا پھر نہیں بھرتا, یعنی بھر جانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اللہ کا انکار کرنے والوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے اچھا ہے. ہم تو ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ شرارتوں میں اور اضافہ کریں تاکہ ان کے برے اعمال بڑھتے چلے جائیں, تاکہ آخرت میں پھر ان کی اچھی طرح سے پکڑ ہو. لہم عذاب مہین, رسوا کرنے والا عذاب ہوگا آخرت میں. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اس لیے بولنے سے پہلے بھی بہت سوچو اور کچھ کرنے سے پہلے بھی بہت سوچو اور کچھ لکھنے سے پہلے بھی بہت سوچو. لکھنے سے پہلے بھی سوچو, کچھ بولنے سے پہلے بھی سوچو, کچھ کرنے سے پہلے بھی سوچو. ہے جیسے ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پولیس اس کا انٹرویو لیتا ہے تو کتنا سوچ سوچ کے بولتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ہر بول کورٹ میں پیش کیا جائے گا. تو میرے بھائیو, ہم میں سے ہر ایک کا ہر بول اور ہم میں سے ہر ایک کا ہر عمل بہت بڑے کورٹ میں پیش کیا جانے والا ہے. اس لیے ہمیں بھی ایک ایک بات بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا اگر میرا یہ بول, میرا یہ عمل قیامت کے دن اللہ کے کورٹ میں پیش کیا جائے تو میں وہاں سے نجات پا سکوں گا یا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے دن حساب لیا جائے تو تم دنیا ہی میں اپنے اعمال کا اور اپنے اقوال کا حساب لے لیا کرو. روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو گے, آج محمد بھائی کے ساتھ میں نے بات کی تھی تو کیا کیا میں کہہ گیا تھا, آج مفتی شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی میں کیا کیا بول گیا تھا, مولانا عمر آفتاب کے صاحب کے ساتھ ذرا کچھ تلخی ہو گئی تھی تو میں ذرا غصے میں کچھ دو چار جملے بول گیا, صحیح بھی تھے غلط بھی تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف پڑ جاوے. آج میں ڈاؤن ٹاؤن گیا تھا تو میری نگاہیں محفوظ تھی یا نہیں, میں نے کن کن چیزوں کو دیکھا, آج میں نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں, ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں. خود اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. کیا پایا کیا کھویا, اگر دکاندار دیکھتا ہی نہیں ہے تو کامیاب کیسے ہوگا؟ ہر دکاندار روزانہ دیکھتا ہے کہ کیا پایا کیا کھویا، اور ہفتے کے اخیر میں پھر دیکھتا ہے کہ ویکلی اعتبار سے کیا پایا کیا کھویا، اور مہینے کے بعد بھی دیکھتا ہے، اور پھر سال کے اخیر میں دیکھتا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دکان اب آگے چلنی چاہیے کہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ خریدتے رہے بیچتے رہے، خریدتے رہے بیچتے رہے، خریدتے رہے بیچتے رہے اور دیکھا ہی نہیں. محاسبہ، آدمی محاسبہ کرے، اسیس کرے، سیلف اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ، اپنے آپ کو اسیس کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا وزن کیا جائے تم یہاں بیٹھے بیٹھے وزن کرو. اس کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز محاسبہ کیا تو محاسبہ میں تو نظر آیا کہ آج فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، الحمدللہ ٹک باکس ہو گئے کہ آج اچھے کام کے پانچوں نمازیں پڑھی ہے. حساب میں آیا کہ فجر نہیں پڑھی تو لاس ہوا، اور فجر پڑھی تو پروفٹ ہوئی، الحمدللہ. کیا پایا کیا کھویا دیکھ لیا تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سب کچھ پایا ہی ہے. تاکہ اب وزن کرو اس کا، وزن کرو اس کا، وزن کرو. وزن کیا وزن کرنا ہے؟ وزن یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے تو گیا تھا لیکن اخلاص تھا یا نہیں، اور اخلاص تھا تو کتنا تھا. اگر اخلاص نہیں تھا تو یہ عمل جو ہے وہ بالکل ہلکا ہوگا، بلکہ زیرو ہوگا، میزان میں اس کا وزن کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھو کہ کتنا اخلاص تھا، وزن بھی کیا کرو. اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وتأهبوا للعرض الأكبر، اللہ اکبر، وہ بڑی پیشی کے لیے تم تیار ہو جاؤ، تیاری کرو بڑی پیشی کے لیے. سپریم کورٹ، سپریم کورٹ، دنیا میں ہر ملک کا ایک سپریم، ہر علاقے کا ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک سپریم کورٹ، بڑا ملک ہو تو دو تین سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں. اور یہ سپریم اللہ کا دربار، اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، اور جب کھڑا کیا جائے گا تو قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سے پانچ سوال نہ کیے جائیں. ان عمری ہی فیما افنا، عمر کہاں خرچ کی، وان شبابی ہی فیما ابلا، جوانی کہاں خرچ کی، وان مالی ہی من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، وہ فیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، وہ اما عامل فیما عالم، اور جو علم تم کو حاصل ہوا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ پانچ چیزوں کا سوال ہوگا، اس وقت تک ہم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے. اب سوچو میرے بھائی، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہو، ایک ایک سیکنڈ کا. ایک مجرم ہو، ملک کا مجرم ہو، اور اسے پولیس گرفتار کر لیتی ہے، تو پولیس عالم غیب نہیں ہوتی، وہ تو موٹی موٹی چیزیں تحقیق کے بعد اس کے سامنے آتی، اس میں ہمیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ تو عالم غیب، اور پھر یہ فرشتے ہر ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں ہی اگر گزر ہو گیا، پیشی ہو گئی اور گزر گیا تو ٹھیک. کیا اسماعیل کی باری ہے، اسماعیل کو بلا، وہ بلا کھڑا کیا گیا، اسو عرض کہتے ہیں، عرض پیشی، صرف پیشی. حساب ہر ایک کا ہوگا اور پانچ سوالات کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ پانچوں سوالوں کے جوابات لیے جائیں گے. کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی ہوں گے خوش نصیب کہ جی اسماعیل بھائی بتاؤ، بالغ ہونے سے لے کر موت تک کیا کیا تھا. ابھی وہ دو چار جملے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ شان یہ ارشاد فرمائیں گے، اس سوال کو رہنے دیجئے، دوسرے پر چلے جاؤ، جوانی کے بارے میں بتاؤ. چلو اب وہ کچھ ابھی بولنے جائے گا کہ ایسا کرو کہ مال کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرو کہ تم جاؤ جنت میں جاؤ، نیکسٹ دوسرے کو بھیجو. اس کو تو کہتے ہیں عرض. یہ ہے حساب یسیر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آسان حساب نصیب فرما، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کہ وہ نام کا حساب ہوگا، فارمیلٹی پوری ہوگی، لیکن اگر حساب ہو گیا، حساب من نوکش فقد حلق، تو اگر قطب اور ابدال کا بھی حساب ہو گیا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. من نوکش، جس کا مناقشہ ہوا، جس کا انٹروگیشن ہوا. میرے بھائی اللہ انٹروگیشن کرے کیسے بچ سکتا ہے؟ بعض علاقوں میں پولیس آفیسر ایسا ہوتا ہے ہمارے غریب ملکوں میں کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آفیسر اگر انٹروگیشن پہ آ جاتا ہے پھر وہ بچ نہیں سکتا، یہ کہیں نہ کہیں سے پکڑ ہی لیتا ہے. اللہ تعالی شانہ عالم غیب، جن کے سامنے ہر چیز کھلی ہے، وہ اگر انٹروگیشن پہ آ جائے تو کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو بھی ڈر لگے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمارا بھی انٹروگیشن شروع کر دیا تو کیا ہوگا. ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے قیامت کے دن، نفسی نفسی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ میں آپ سے صرف میری ذات کے بارے میں سفارش کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں میری ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں سفارش نہیں کرتا. اور آگے وہ یہ جملہ فرمائیں گے، عرض کریں گے یہ جملہ، لا اسألک مریم التی ولدتنی، میں میری ماں مریم کی بھی سفارش نہیں کرتا. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں یہ کہا تھا کہ وبرم بوالدتی، میں میری ماں کا بہت زیادہ فرما بردار اور خدمت کرنے والا لڑکا ہوں. یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کہا تھا کہ میری یہ خصوصیت ہے کہ میں میری ماں کا بہت زیادہ فرما بردار ہوں. یہی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کیا کہیں گے، میں مریم میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں کہتا. نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دن میرے بھائیوں آنے والا ہے، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. اس لیے ابھی سے ہمیں فکر کر لینی چاہیے اس دن کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کی سعادت انہیں نصیب ہوگی. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب پورا پورا بدلہ لوگوں کو دیا جائے گا تو ان میں سے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے بڑی کامیابی میرے بھائیوں. اور اس بڑی کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے، اس بڑی کامیابی کے لیے خون پسینے کو ایک کرنا چاہیے، اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو قربان کرنا چاہیے، اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مال کو ضائع کرنا پڑے تو مال بھی ضائع کر دو، اس بڑی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے انسان کو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ بڑی کامیابی وہ ہے، وہ صرف بڑی کامیابی نہیں، صرف بڑی کامیابی نہیں، وہ دائمی کامیابی ہے، دائمی کامیابی. وہاں اگر کامیاب تو کامیاب اور ناکام تو ناکام. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے ان کو کیا ملے گا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے سے پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اگر یہ مل جائے تو ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کی مختصر تعریف یہ کہ ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ کی طرف سے جو بھی بات پہنچی ہے اسے بلا شک و شبہ تسلیم کر لینا، مان لینا اور اس کی تصدیق کر لینا، یہ ہے ایمان. چاہے اس بات کو عقل سمجھ سکے یا نہیں، چاہے وہ بات لاجک اور عقل کے مطابق ہو یا نہیں، مان لینا ہے. اتنا ہمیں پتا چل گیا کہ یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئی ہے تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں مان لینا ہے. معراج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے آئے، چھت پھٹی اور اس میں سے حضرت جبریل اور میکائیل داخل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی شانہ آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئیے. وہاں سے لے کر ان کو حتیم میں لے گئے، حتیم میں ان کو لٹایا، جو کچھ کرنا تھا وہاں گیا، کچھ وقت وہاں گزر گیا، پھر حتیم سے لے کر گئے بیت المقدس، جروسلم گئے اور بیت المقدس لے گئے، اور راستے میں کئی جگہوں پر وہ براق سے نیچے اترے اور کہا یہ فلاں جگہ ہے یہاں دو رکعت نماز پڑھ لو، یہ فلاں جگہ ہے یہاں دو رکعت نماز پڑھ لو، یہ فلاں جگہ ہے یہ دو رکعت نماز پڑھ لو. یعنی کتنی دیر لگ رہی ہے. اور بیت المقدس پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی، اور امامت کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بڑے بڑے جو انبیاء تھے انہوں نے استقبالیہ خطبہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ فرمایا, پورا 124,000 انبیاء علیہ السلام دے. پھر پہلے آسمان کی زیارت, دوسرے کی, تیسرے کی, چوتھے کی, پانچویں کی, چھٹے کی, ساتویں کی, اور پھر آگے سورۃ المنتہا سے آگے لوہے محفوظ کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار کیا, اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم کلامی نصیب ہوئی, اور 50 وقت کی نمازیں لے کر نیچے آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا, 10 کم ہو گئی پھر نیچے آ رہے تھے کہ پھر بھیجا, یعنی بار بار آنا جانا آنا جانا, پھر بیت المقدس نیچے, بیت المقدس سے مکہ مکرمہ. کتنی دیر لگی بھائی؟ 5 منٹ, 10 منٹ؟ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ پوری پورے سفر سے واپس ہو کر کے حتیم میں لوٹا, اور حتیم میں لوٹنے کے بعد میرے اوپر گنودگی طاری ہو گئی, پھر میں ذرا ہوش میں آیا تو میں جہاں سویا تھا وہاں جانے لگا, تو جب میں میری ام ہانی میری تجازت بہن کے گھر جانے لگا تو دروازہ اپنے پیچھے بند ہوتا ہوا جس جگہ پہ چھوڑ کے آیا تھا دروازہ ابھی وہیں بند ہو رہا تھا, اور جب میں بستر میں داخل ہوا تو ابھی بھی بستر گرم تھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پر جھپکنے کے برابر میں معراج ہو گئی, ایک سیکنڈ میں معراج ہو گئی, سپلٹ آف اے سیکنڈ میں معراج ہو گئی. پر جھپکنے کے برابر میں بھی نہیں, معراج ہو گئی اور وقت جہاں تھا وہیں رکا رہا, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, رات کے ایک حصے میں, یعنی رات میں یہ سفر ہوا لیکن وقت بالکل نہیں گیا, اس پوری کائنات جیسے کھڑی ہو گئی تھی. لیکن عقل ہماری قبول نہیں کر سکتی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے وہاں جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے, واپسی میں اور 1 مہینہ, 2 مہینے کا سفر سپلٹ آف اے سیکنڈ میں طے ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے اسے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں تو آسمانوں میں بھی گیا. ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ابو جہل وغیرہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بات ابو بکر کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, اور آج ابو بکر جو ہے اپنے دوست محمد سے الگ ہو جائے گا, دوڑے ہوئے گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے واپس آ جائے, یہ ممکن ہے؟ آسمانوں کی بات تو کی ہی نہیں انہوں نے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نا یہ ممکن نہیں ہے, مگر کون کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے. بڑی خوشی میں انہوں نے کہا کہ بس اب یہ معاملہ ختم. کہا کہ تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے, تمہارا دوست محمد کہہ رہا ہے. تو کیا کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ کیا کہہ رہے تھے کہ ممکن نہیں, لاجک کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. 2 مہینے کی لگتے ہیں وہ سپلٹ آف اے سیکنڈ میں, کون کہتا ہے؟ کہا محمد کہتا ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ اگر محمد کہتا ہے تو ممکن ہے, اگر محمد کہتا ہے تو ممکن ہے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پر پہلے ایمان لا چکا ہوں, یہ تو چھوٹی بات ہے, اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک فرشتہ 1,000 میل اوپر آسمانوں سے وحی لے کر ان کے پاس آتا ہے اور اللہ کا پیغام سناتا ہے. تو ایمان کی مختصر تعریف ایمان کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند طریقے سے اوتھینٹک اور ریلائبل چین سے ہم تک کوئی بات پہنچے اور ہمیں پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے, یہ انہوں نے فرمائی ہے, تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, شیڈو آف ڈاؤٹ کے بغیر کسی شک شبہ کے اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا, یہ ہے ایمان. اور اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ وعامل الصالحات, اعمال صالحہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان کاموں کو ہم کریں, اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان کاموں سے ہم بچیں. یہ اعمال صالحہ کی تعریف میں ذرا غلطی ہو جاتی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں. تلاوت یہ اچھا عمل ہے, ذکر یہ اچھا عمل ہے, نماز پڑھنا یہ اچھا عمل ہے. اعمال صالحہ کا معنی ڈوز, کرنے کے کام. بچنے کے کاموں کے بارے میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہیں. تو اللہ تعالی شان وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کاموں کو کرے جن کاموں کو کرنا چاہیے اور ان کاموں سے بچے جن کاموں سے بچنا چاہیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں, ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جو ان کاموں کو کرے جنہیں کرنا چاہیے, فرائض اور واجبات ضروری تو ان کاموں کو کرتے ہیں اور حرام اور مکروہات تحریمیہ ان سے بچنا ضروری, تو فرائض کو ادا کرتے ہیں, واجبات کو ادا کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, مکروہات تحریمیہ سے بچتے ہیں, یہ اعمال صالحہ کا پہلا درجہ. اور اعمال صالحہ کا دوسرا درجہ فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں کو بھی بجا لاتے ہیں, مستحبات کو بھی بجا لاتے ہیں, نوافل کو بھی بجا لاتے ہیں, اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کے ساتھ مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دو جماعتیں ہو گئی, ایک جماعت تو کہ فرائض اور واجبات سے بچتے ہیں, سنتوں اور مستحبات اور نوافل کا اتنا اہتمام نہیں, انہیں بھی جنت ملے گی. حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچتے ہیں مگر مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں, انہیں بھی جنت ملے گی لیکن انہیں کم درجے کی جنت. اور جو فرائض واجبات کے ساتھ سنن مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کے ساتھ مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی, ان کو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یہ کیا ہو گیا, ان الذین آمنوا ہو گیا, ہمارا رب اللہ ہے, یہ ایمان ہو گیا. ثم استقاموا, پھر استقامت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, سٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ زندگی گزاری, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے اور برے اعمال سے بچے, یہ وعامل الصالحات ہے. تو یہ استقامت ایک دوسرا معنی ہے, اعمال صالح ایک لفظ, تقوی دوسرا لفظ, اور اعمال صالح یہ استقامت یہ دوسرا لفظ. کیا ملے گا ان کو, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں. کب اترتے ہیں, موت کے وقت. تتنزل علیہم الملائکہ, موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں شیطان سے بچانے کے لیے, سکون پہنچانے کے لیے, راحت پہنچانے کے لیے, ہمت دینے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے اترتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ حدیثوں سے تو پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اعمال صالحہ والی زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں بھی فرشتے سکون وغیرہ لے کر اترتے رہتے ہیں اس کے پاس اور مسافہ بھی کرتے ہیں. تو یہ موت کے وقت بطور خاص فرشتوں کے اترنے کا ذکر کیوں کیا گیا, تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ پوری زندگی میں نیک لوگوں کے پاس اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے پاس جو فرشتے اترتے ہیں وہ اترتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتے. موت کے وقت جب فرشتے اتریں گے تو نظر بھی آئیں گے کہ آ گئے فرشتے, آ رہے ہیں خوبصورت چہرے, روشن چہرے, اور وہ آ کر کیا کہیں گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ جو تم کو خوف ہو رہا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, اب روح نکل رہی ہے اس وقت کیا ہوگا, ایمان کی سلامتی ہوگی یا نہیں, آگے سب کیا ہوگا میرا, تو یہ شیطان چاروں طرف سے مجھے گھیر رہا ہے, اللہ تخافوا, خوف مت کرو, ولا تحزنوا, غم مت کرو, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, اور تم بشارت حاصل کرو اس جنت کی جو تم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تم سے بار بار انبیاء کے زمانے میں انبیاء اور انبیاء کے زمانے کے بعد انبیاء کے وارثین علماء تم سے وعدہ کرتے تھے کہ اگر اچھائی کرو گے, برائی سے بچو گے تو تم کو جنت ملے گی, تو وہ وقت آ گیا, اب کھیتی پک چکی ہے, اب کاٹنے کا وقت آ گیا, فکر مت کرو بالکل. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, نَحْنُ وَأَوْلِيَاؤُكُمْ, ہم تمہارے دوست ہیں. اب بیوی سے الگ ہو رہے ہو, شوہر سے الگ ہو رہی ہو, بچوں سے, دوست احباب سے, فکر مت کرو, نَحْنُ وَأَوْلِيَاؤُكُمْ, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے ولی ہیں, ہم تمہارے نگراں ہیں. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیاوی زندگی میں بھی, اب جتنی رہ گئی ہے مدت, آدھا گھنٹہ, پانچ گھنٹہ, سکرات کا دور, ہم تمہارے ساتھ, فکر مت کرو. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, اور ہم تمہارے اولیاء, ہم تمہارے ولی, ہم تمہارے گارڈین, ہم تمہارے نگراں, ہم تمہارے ساتھی, آخرت میں بھی, قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, حشر کے دن بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, حساب کے وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گے, اور پل صراط کے اوپر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اور پل صراط پر سے گزار کر جب تک تمہیں جنت میں داخل نہیں کر دیں گے وہاں تک اب تمہارا ہمارا ساتھ الگ ہونے والا نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں ہوں گی جن کے تمہارے دل خواہش کریں گے, جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے. دیکھو یہ دو درجے ہو گئی نا, کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ دل میں خواہش ہوگی کہ مل جائے گا, اور دوسری جماعت جب جو تم مانگو گے تو دل میں خواہش ہوگی اور مل گیا تو مانگنے کا کیا معنی. نہیں, یہ دوسری جماعت ہے. ایک جماعت وہ ہوگی کہ خواہش ہوگی اور مل جائے گا, اور دوسری جماعت دل میں خواہش ہوگی اور ان کو مانگنا بھی پڑے گا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے. یہ جو دو درجے ہو گئے ہیں, یہ دو درجے اسی لیے کہ کچھ جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جنہوں نے فرائض اور واجبات کا اہتمام کیا ہوگا اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام کیا ہوگا, ان کو تو مانگنا پڑے گا. یہ سیکنڈ کلاس کے جنتی ہے, اور وہ فرسٹ کلاس کے جنتی فرائض کا بھی اہتمام, واجبات کا بھی اہتمام, اور مزید اس پر سنتوں کا, مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام, اور حرام سے بھی بچے, مکروہات تحریمیہ سے بھی بچے, اور مزید اس کے اوپر مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اعمال صالحہ کا مطلب صرف اچھے اچھے کام کرنا نہیں ہے بلکہ برے کام سے بچنا بھی ہے. یہ شیطان نے اس میں میرے بھائیوں ہماری آنکھوں میں ایک پٹی لگا دی ہے, پٹی لگا دی. اب یہ اگر کوئی شخص یہ سبز رنگ کا گرین رنگ کا چشمہ پہنے گا تو اسے سفید نظر نہیں آئے گا. تو یہ عبادت میں ڈوز کا لینس اس نے لگا دیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کا کیا معنی, اچھے اچھے کام کرو, برے کاموں سے بچو, یہ بھی عبادت ہے, یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو اچھے اعمال میں ڈوز آتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, لیکن یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, یہ چیزیں نہیں آتی. اسی لیے عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, حج پہ حج, جماعت میں خوب وقت لگ رہا ہے, اپنے شیخ کے پاس بھی خوب جا رہے ہیں, اعتکاف بھی ہو رہا ہے, خانقاہ میں بھی جا رہے ہیں, تلاوت بھی خوب ہو رہی ہے, ذکر و اذکار بھی خوب ہو رہے ہیں, لیکن غیبت سے حفاظت نہیں ہے, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے. 20-25-30 سال سے جماعت میں وقت لگ رہا ہے, 20-25-30 سال سے ہر سال عمرے کے لیے جا رہا ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈوز جو ہے, ڈوز اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہے کہ یار میں تو تین ہی نمازیں پڑھ رہا ہوں, یہ چوتھی اور پانچویں بھی پڑھنی چاہیے, اب تو میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے, یہ فکر ہے اس کی. لیکن ڈونٹس کے بارے میں, جو حرام ہے, جو مکروہات تحریمیہ ہے, اس کے بارے میں فکر نہیں ہوتی کہ میری زندگی میں غیبت ہے, میری زندگی میں حسد ہے, میری زندگی میں کینہ ہے, میری زندگی میں بغض ہے, میں پتا نہیں اپنے دل میں کتنی کتنی گندگیوں کو لیے پھر رہا ہوں. ذرا پیشاب کا قطرہ لگ جاتا ہے تو اظہار بدل دیتا ہے, اور دل کے اندر ٹنوں منوں گندگیوں کو لے کے پھر رہا ہے. اتنی نفرت دل میں ایک دوسرے سے, بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا, چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا. ارے بھائی عید ہے, روزے نہیں رکھے رمضان میں اور نئے نئے کپڑے پہن کے مسجد میں آ گیا تو ٹھیک ہے, سب کے ساتھ ملاقات وغیرہ تو کرے گا, لیکن دل میں اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں اس خوشی کا مستحق ہی نہیں. تو بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا, چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا, بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا, بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا. میرے بھائیو رمضان آتا ہے, رمضان آتا ہے, سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دل گندا اور میلا, دل گندا اور میلا. محمد بھائی سے مجھے تکلیف ہے, اب محمد بھائی کی غلطی ہے نہیں ہے اسے ایک طرف رکھ دیجئے, لیکن میں نے اپنا دل میلا کر لیا ہے محمد بھائی سے. رمضان مبارک آتا ہے ٹی وی بند, رمضان مبارک آتا ہے شراب بند, رمضان مبارک آتا ہے میوزک بند, رمضان مبارک آتا ہے تو نمازوں کو چھوڑنا بند, ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن رمضان میں افطاری کے وقت بھی اگر محمد بھائی پر میری نظر پڑ گئی تو میل جو ہے وہ موجے مارنے لگتا ہے. پھر رمضان میں بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا, عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا, عید کے دن بھی دل سے دل نہیں ملتا. میرے بھائیو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, شب قدر آئے گی, شب برات آئے گی لیکن مغفرت نہیں ہوگی. شب قدر, شب برات, مغفرت نہیں ہوگی. حرمین شریفین جائیں گے, مغفرت نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کی جن کے دلوں کے اندر یہ ایک دوسرے سے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو یہ ڈونٹس پر محنت کرو، ڈونٹس پر. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اصل اللہ نے ہمیں اعمال صالحہ کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ عبادت اور اعمال صالحہ کا مفہوم جو ہے، مفہوم وہ ہمارے ذہنوں میں بدل گیا ہے، اس لیے عبادت اور اعمال صالحہ کو ایک طرف رکھ دو اور ایک نیا جملہ بولو کہ اللہ نے ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. اس میں فرض بھی آ گیا، واجب بھی آ گیا، اور اس میں حرام بھی آ گیا، مکروہات تحریمی بھی آ گیا. اللہ نے ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی بہتر اللہ نے ہمیں ان کاموں سے بچنے کے لیے پیدا کیا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، جب ہم ایمان لے آئیں گے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کریں گے، اعمال صالحہ کا کیا معنی؟ جن کاموں کو کرنا ہے ان کو کریں گے، جن کاموں سے بچنا ہے ان سے بچیں گے، تو ہمیں کیا ملے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ہمیں جنت کے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے. دو باتوں میں سے ایک بات ہو گئی، ایمان اور اعمال صالحہ. دوسری بات یہ کہ اب ہمیں پتا چل گیا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے ہم بچ جائیں، جنت ہمیں مل جائے. کیسے ملے گی یہ جنت اور جہنم سے کیسے بچیں گے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. اب ایک سوال رہ گیا، ایک سوال کہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں، اعمال صالحہ کیسے کریں گے ہم؟ تو اعمال صالحہ کے لیے اور ایمان کے لیے بھی علم ضروری ہے. یہ دوسری بات، اور اسی پر بات کو ختم کر رہا ہوں. بڑی کامیابی جنت میں داخلہ ہے، جہنم سے بچ جانا ہے، وہ ملے گی، یہ بڑی کامیابی ملے گی، جنت میں داخلہ ملے گا ایمان اور اعمال صالحہ سے، لیکن علم ہی نہیں ہے تو اعمال صالحہ کیسے اختیار کریں گے؟ علم ہی نہیں ہے تو اعمال صالحہ کیسے اختیار کریں گے؟ علم ہی نہیں ہے تو اعمال صالحہ کیسے اختیار کریں گے؟ ایک شخص اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ایسا کوئی کلمہ بھی ہے، اسے پتا ہے، علم نہیں ہے اس کا. اس کو ایک فرض کر لیتے ہیں ہم، اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور اسے یہ پتا نہیں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک کلمہ ہے، اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. پتا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں پڑھے گا؟ معلوم ہی نہیں ہے اسے، پتا ہی نہیں ہے تو کیسے؟ ایک شخص ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ ظہر کی چار فرض سے پہلے چار سنت بھی ہے، اور چار فرض کے بعد دو سنت اور دو نفل بھی ہے. پتا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھے گا؟ وہ مسجد میں آئے گا، دیکھے گا لوگوں کے، لوگ پڑھ رہے ہوں گے، نفل پڑھ رہے ہوں گے، اپنی قضا کر رہے ہوں گے. اسے یہ پتا، اس کو تو اتنا سکھایا گیا کہ ظہر کی چار فرض ہے. علم کے بغیر عمل ممکن نہیں میرے بھائیو، علم کے بغیر عمل ممکن نہیں. اب جو کنجی اور چابی ہے وہ کیا ہے بڑی کامیابی کے لیے؟ سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ علم. بڑی کامیابی جنت میں داخلہ، وہ جنت میں داخلہ ہوگا اعمال صالحہ اور ایمان سے، لیکن اعمال صالحہ اور ایمان تو تب آئے گا زندگی میں جبکہ علم ہوگا. ایک غیر مسلم ہوتا ہے، اسے اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں، وہ اسلام قبول کیسے کرے گا؟ تو وہ یونیورسٹی میں کسی مسلمان کے ٹچ میں آتا ہے، فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ اسلام یہ مذہب ہے، ایمانیات یہ ہے، اعمال یہ ہے، وہ اس کو دلچسپی ہوتی ہے. علم کے بغیر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، بغیر علم کے، وضو کے علم کے بغیر وضو نہیں کر سکتا، نماز کے علم کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، حج کے علم کے بغیر حج نہیں کر سکتا. علم کے بغیر اعمال صالحہ ممکن ہی نہیں، اور جب اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے علم جو ہے، علم وہ کی ہے، وہ چابی ہے، ہر ترقی کی کامیابی علم ہے، اور اسی وجہ سے علم کی اور علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی احادیث شریفہ میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں. علم کی بہت فضیلت، نمبر دو علم طلب کرنے والوں کی بہت فضیلت، نمبر تین جو علم کے حاملین علماء ہیں ان کی بہت فضیلت، علم کی مجلسیں ہیں ان کی بہت فضیلت, پھر علم کا جو سب سے پہلا سر چشمہ ہے قرآن مجید اس کی بہت فضیلت, اس کی سب سے پہلی تفسیر جو ہے احادیث شریفہ اس کی بہت فضیلت. اس کی تفسیر میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے. علم کی بہت فضیلت بیان ہوئی, علم کی فضیلت بیان ہوئی, طالب علم کی فضیلت بیان ہوئی, علماء کی فضیلت بیان ہوئی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے طالب علم, منہ منہ, جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا اس وقت وہ اللہ کے راستے میں ہے, اللہ کے راستے میں ہے. یہ فضیلت, دیکھو علم کی فضیلت, علم طلب کرنے والوں کی فضیلت, علم سکھانے والوں کی فضیلت, کتنی فضیلت. قرآن جو کہ علم کا سر چشمہ, خیر الحدیث کتاب اللہ, خیر الحدیث کتاب اللہ, بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض, قرآن آسمان اور آسمان اور زمین سے زیادہ, آسمانوں اور زمین سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی نظر میں. دیکھو قرآن کی فضیلت. حدیث کے بارے میں, نظر اللہ عمران سمیع مقالتی فوعاها وادہا کما سمیعها, نظر اللہ عمران, اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے, سرسبز و شاداب رکھے, خوش و خرم رکھے, اللہ تعالی چمکدار چہرے والا بنائے. کس کو؟ من سمیع مقالتی, جو میری حدیث کو سنتا ہے, فوعاها, پھر اسے یاد کر لیتا ہے, اور وعدہ کما سمیا, اور جیسے اس نے مجھ سے سنی ہے ویسے ہی وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. فضیلتیں, علم کی اتنی ساری فضیلتیں اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ تعالی شانہ جانتے تھے کہ علم یہ پہلی سیڑھی ہے, علم پر آئے گا تو آگے عمل پر آ سکتا ہے. اس لیے بہت فضیلتیں بیان کی تاکہ ہم لوگوں کو ترغیب ہو کہ میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں, میں بھی طالب علم بننا چاہتا ہوں, میں بھی حافظ بننا چاہتا ہوں, میں بھی قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں, میں بھی حدیثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, تاکہ علم علم کا چرچا ہو. علم لیبلغ الشاہد الغائب, یہ جو ہے لیبلغ الشاہد الغائب, کہ شاہد جو میرے پاس موجود ہے, جو اس وقت موجود ہے اور جس نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے, وہ ان لوگوں کو پہنچائے جو بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں, بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں, جو اس وقت جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, جن کو یہ میری مجلسیں میسر نہیں آئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے, اور اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر امت کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ علم جو تم نے حاصل کیا وہ آگے پہنچاؤ, علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرو, اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرو اور دوسروں تک اس کو پہنچاؤ. یہ ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا, علم کے بغیر عمل کیسے بڑھے گا, علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا. مثال کے طور پر آپ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کروں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے, تب جا کر کے آپ کا عمل بڑھے گا نا. اگر میں وہی ساری بات بیان کر کے یہاں سے چلا جاؤں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہے تو عمل نہیں بڑھے گا. علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا, علم کامل تو عمل کامل, علم ناقص تو عمل ناقص, علم صحیح تو عمل صحیح, اور علم غلط تو عمل غلط. دین کا پورا مدار علم پر ہے. اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین, اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو تو علم والے بنو, اس سے کہ علم ہی دین ہے. علم کے بغیر تم دیندار نہیں بن سکتے, اس سے کہ علم دین ہے. علم نہیں تو دین ہی نہیں, آپ کو دین کا علم ہی نہیں تو دیندار کیسے بنیں گے. علم والے بننا پڑے گا دیندار بننے کے لیے. علماء نہ بنے بے شک نہیں بن سکتے, لیکن جتنا زیادہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ایک گھنٹہ نکالو علم حاصل کرنے کے لیے, یہ سلسلہ موت تک جاری رہنا چاہیے. تو علم جو ہے, علم وہ دین ہے. علم والے بنو گے تو دین والے بنو گے, علم نہیں ہوگا, علم ناقص تو دین ناقص. جذبہ کتنا ہی کیوں پیدا نہ ہو جائے, جذبہ. ایک شخص جو ہے وہ 10-15-20 دن کے لیے اپنے شیخ کے پاس چلا جاتا ہے اور شیخ کی صحبت میں رہ کر, اس اچھے ماحول میں رہ کر جذبہ بہت بڑھ گیا, لیکن یہاں آنے کے بعد اس جذبے کے ساتھ آیا لیکن علم اتنا ہی ہے جتنا جانے سے پہلے تھا, تو کیا کرے گا اس جذبے سے. ایک شخص 40 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا اور بڑے جذبے کو لے کر کے آیا لیکن علم اتنا ہی ہے جتنا جانے سے پہلے تھا, تو اس جذبے سے کیا کرے گا, اتنا ہی عمل کر سکے گا جتنا پہلے کرتا تھا. علم جو ہے, علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا, علم کامل تو عمل کامل, اور اگر دین علم کامل تو دین کامل، علم ناقص تو دین ناقص ہی رہے گا، ہمیشہ ناقص رہے گا، چاہے کتنی بھی ہی محنت آپ کیوں نہ کرو. اور علم صحیح تو دین صحیح، اور غلط علم ہے تو آپ کا عمل بھی غلط ہوا، عمل غلط ہوگا تو دین غلط ہوگا. اسی لیے علم، امام محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ان حاضر علم دین، یہ اتنا اہم مقولہ ہے، اتنا اہم مقولہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی کتاب میں امام محمد ابن سیرین کے اس قول کو جگہ دی ہے، اس قول کو جگہ دی، ایک امتی کے قول کو جگہ دی. کیوں؟ اس لیے کہ پورا دین کا مدار اس قول پر ہے، ان حاضر یہ علم جو ہے یہی دین ہے. فنظروا امن تاخذون دینکم، جب علم دین ٹھہرا تو پھر بہت خیال کر کے دیکھو، بہت غور سے دیکھو کہ تم تمہارا دین کس سے لے رہے ہو. آج کل جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سوشل میڈیا میں کسی کی تقریر آ گئی سننا شروع کر دیا، کوئی کلپ آ گئی سننا شروع کر دیا، پتا ہی نہیں کہ کون بول رہا ہے، پتا نہیں صحیح بھی بول رہا ہے یا غلط، پتا نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ سنتے ہیں بلکہ آگے بھی پہنچاتے ہیں دوستوں تک، اس لیے کہ کانوں کو اچھی لگی تو چلو آگے پہنچا دو. نہیں میرے بھائیو، علم کو حاصل کرنے سے پہلے یہ تحقیق ضروری ہے کہ یہ بولنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ مستند عالم ہے یا نہیں، یہ صحیح الفکر شخص ہے یا نہیں. اور جب تک یہ تحقیق نہ ہو، علماء سے پوچھو، ہر جگہ پر اللہ تعالی شانہ نے علماء کو کسی نہ کسی بہانے سے پہنچا دیا ہے، ہر جگہ پر آپ کو اچھے مستند علماء ملیں گے جن سے آپ واقف ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ فلاں نام کا کوئی مقرر ہے بہت اچھی تقریر کرتا ہے، ہم سن سکتے ہیں فلاں. میں تو نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی تقریر مت سنو، کسی ایسے شخص کی تقریر مت سنو جس کا نام ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون صاحب ہے. کسی ایسے شخص کی آرٹیکل مت پڑھو جس کا آتھر کا نام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ علم کو حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ علم کس نے لکھا ہے، یہ کس کا آرٹیکل ہے، یہ کس کا کلام ہے. اور اگر نام لکھا ہوا ہے اور آپ اس سے واقف نہیں ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، تو ہمارے جو مقامی علماء ہیں ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، ہمیں ان پر اعتماد ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اس آتھر کی لکھی ہوئی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں، اس شخص کی تقریر ہم سن سکتے ہیں. اگر وہ ہمیں کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر ہی ہمیں جانا چاہیے. اس لیے کہ جس فیلڈ میں ہماری مہارت نہ ہو اس فیلڈ میں عقل کام نہیں آتی. جیسے بیمار ہے ایک شخص بیمار، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس نام کی دوا آپ کو لینی ہے جب آپ کو یہ انفیکشن ہو جائے. اب 25 آدمی کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی دوا ہے، یہ بہت اچھی دوا ہے، یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، اعتماد ہے ان پر. ہمارے طاہر بھائی ہمارے دوست ہیں، اعتماد ہے، مفتی شجاعت صاحب اعتماد ہے، لیکن ایک دم منع نہیں کریں گے، لیکن بہت پولائٹلی اسے رد کر دیں گے کہ نا بھائی میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں، ابھی جب ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا. کیوں؟ مستند نہیں ہے، مستند نہیں، بڑی خیر خواہی کے ساتھ مجھے دے رہے ہیں، لیکن میری بیماری کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ماہر نہیں ہے. تو جب ہر چیز میں ہم ایسا کرتے ہیں، اگر کسی مقدمے میں پھنس گئے اور آپ کو کوئی کہے کہ یہ صاحب جو ہے لوئر تو نہیں ہے لیکن بہت ماہر ہے، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، کیا کریں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے انشاءاللہ میں ان سے بعد میں رابطہ کر لوں گا، آپ مجھے ٹیلی فون نمبر دے دیجئے. آپ لوئر کے پاس جائیں گے. ہر چیز، ہر فیلڈ میں جو مستند ہوتا ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے. تو کیا اللہ کا دین اتنا سستا ہو گیا کہ اس کے اندر ہر شخص اپنے خود فیصلے کرتا ہے؟ علماء کا ہمیں احتیاج نہیں؟ میرے بھائیوں، ایسی سری جیسی جگہ میں، سری جیسی جگہ میں جو ٹورنٹو سے بھی اتنی دور، یہاں علماء کا بھی آنا جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہاں رہنے والے مسلمانوں پہ اللہ نے کتنا فضل کیا کہ بہت اچھے مستند علماء یہاں بھیج دیے. تعداد میں چاہے کم ہو لیکن آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ لوگ کافی ہیں. پتہ نہیں کس کس بہانے سے یہ لوگ یہاں پہنچے تھے، کوئی ترائی پڑھانے کے لیے پہنچا تھا، اچھا لگ گیا تو اسے رکھ لیا. پہلے خالی صاحب اکیلے تھے، یعنی یہاں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس وقت اللہ نے تراوی کے بہانے سے ان کو بھیجا کہ میرے بندے جو اس خطے میں رہتے ہیں صحیح علم مستند علم کے لیے کسی کی طرف رجوع کر سکے، ایسا بندہ تو ہونا چاہیے. تو اللہ نے بھیج دیا ان کو. پھر یہ مفتی صاحب، دوسرے علماء، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں فکر رکھیں اور مستند علماء سے رابطہ رکھیں. کسی بڑے سے بڑے مقرر، بڑے سے بڑے خطیب، بڑے سے بڑے لیکچرر کی تقریر انگلش میں بہت اچھی لگتی ہے، کان کو آ جائے، نہیں نہیں پہلے معلوم کرو، ان لوگوں سے معلوم کرو کہ ان کی تقریر سننا کیسا ہے ہمارے لیے. اس لیے میرے بھائیوں کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی ہے، دنیا میں اگر تھوڑی سی دوا میں غلطی ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائیں گے آپ، اور مرنے کے بعد اللہ آپ کو دوسری زندگی دے گا، اعمال اچھے ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اگر کورٹ کے معاملے میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ لائف جیل ہو جائے گی یا موت کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت تمہاری ہے. دین کے معاملے میں تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو گئی اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو دنیا نہیں آخرت برباد ہو جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی برباد ہو جائے گی. اس لیے دو باتیں ہیں میرے بھائیو، پہلی بات یہ کہ علم جو ہے علم 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 کے حصول کا شوق یہاں سے پیدا کر کے آج اٹھو. یہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی اچھا علم دو، یہ مکتب میں آتے ہیں تو آپ نگرانی کرو ان کی، ان کا جو ہوم ورک ہے وہ کرواؤ. آج کل ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا ہے کہ سیکولر ایجوکیشن کے جو منافع وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ میرے بچے کو اگر ہمارے یہاں کے اعتبار سے جی سی ایس سی کر لی، پھر اے لیول کر لے گا تو بی اے ہی کرے گا، بی اے کے بعد ایم اے کرے گا، ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، تو 35,000 40,000 50,000 کی سیلری لے کر کے آئے گا. یہ ہمیں فائدے نظر آتے ہیں، اور چونکہ دین سے ہمارا تعلق نہیں اور یقین ہمارا کم ہو گیا ہے اس لیے ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ میرا بیٹا اگر حافظ ہو جائے گا تو قیامت کے دن میرے سر پہ تاج پہنا کر مجھے جنت میں لے جائے گا. یہ ذہن میں نہیں آتا ہمیں کہ میرا بیٹا اگر عالم بن جائے گا تو عالم بننے کے بعد اسے پتا ہوگا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، تو پورے خاندان کو سنبھال لے گا، پورے خاندان کو جنت کے راستے پہ چلائے گا. یہ ہمیں خیال نہیں آتا. میرے بھائیوں، سیکولر ایجوکیشن بھی اللہ کی نعمت ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں، وہ بھی کام کی چیز ہے، اور مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے دیندار گریجویٹس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں. لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دینی علم سے بڑھ کر کوئی علم دنیا میں ہے نہیں. سب سے اعلیٰ علم جو ہے وہ دینی علم ہے، اس لیے کہ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں وہ قبر تک کام آتے ہیں اور دینی علم قبر کے بعد کام آتا ہے، ہمیشہ کے لیے کام آئے گا. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، ان کی اچھی تربیت کرو، اور ان کو اچھی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی علم حاصل کرو. یہاں جو دروس قرآن کا سلسلہ اگر ہو، یہ علماء درس قرآن کرتے ہوں، یہ علماء جو ہیں یہ جمعہ سے پہلے بیانات کرتے ہیں، ان میں شرکت کرو، جوگ درجو گاؤ. جس طرح باہر سے کوئی مہمان آتا ہے اور مسجد بھر جاتی ہے تو یہاں کے مقامی علماء جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات اور ہماری باتوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی حدیث سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں، ہم بھی حدیث سناتے ہیں قرآن سناتے ہیں. ان کے پاس بیٹھو اور طلب علم کی نیت سے بیٹھو. ہر شخص بیٹھے، جو جماعت میں جاتے ہیں وہ بھی بیٹھے، جماعت میں نہیں جاتے وہ بھی بیٹھے، جو ہر سال عمرہ کرتے وہ بھی بیٹھے، جن کا کسی شخص سے اصلاحی تعلق ہے وہ بھی بیٹھے. ہر شخص علم حاصل کرے. علم روزانہ بڑھنا چاہیے، علم روزانہ کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے، ہر ہفتے بڑھنا چاہیے، ہر مہینے بڑھنا چاہیے. بچوں کے پیچھے بھی علم کی محنت کرو، بیویوں کے پیچھے بھی، بھائیوں بہنوں ماں باپ خود سب علم کی محنت کرو. اور نمبر دو، علم کہاں سے لے رہے ہیں اس کا خیال رکھو، علم کہاں سے لے رہے ہیں اس کا خیال رکھو. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس وقت اس میں بڑے خطرات ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے. علم مستند جگہ سے لو، مستند طریقے سے لو، مستند جگہ سے لو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو علم ہمیں حاصل ہو اس پر بھرپور کوشش کرو عمل کرنے کی، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک یہ علم پہنچے اس کی بھی فکر کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ جو پیغام آج دیا گیا ہے کہ اصل کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کی ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. اعمال صالحہ ان تمام کاموں کو کہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان تمام کاموں کو کرنے کو کہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، تمام کاموں سے بچنے کو کہتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. الحمدللہ اچھے کام تو ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن برے کاموں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے. اور یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم ہی نہ ہو تو آدمی جو ہے، اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ وینکوور کوئی جگہ ہے، مرتے دم تک ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وینکوور کوئی جگہ ہے، وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، تو کبھی ہم یہاں آتے؟ پتا چل گیا کہ وینکوور ہے لیکن ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہاں جانا کیسے ہے. کشتی میں جایا جاتا ہے، پلین میں جایا جاتا ہے، کوئی جانے کا راستہ بھی ہے یا نہیں؟ کوئی وینکوور زمین پر ہے، آسمان پر ہے، کیا ہے؟ تو پہنچ سکتے نہ پہنچ سکتے. علم علم جیسے ہی حج کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹور آپریٹر کو ڈھونڈتے ہیں. یہ علم ہی تو ہے. آپ علم حاصل کرتے ہیں کہ وہاں پہنچنا کیسے ہے. تو پہنچنا کیسے ہے اس کے لیے ٹور آپریٹر کو پکڑتے ہیں، اور وہاں جا کر کے کرنا کیا ہے اس کے لیے علماء کو پکڑتے ہیں. علم کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. علم کے بغیر کوئی کام نہیں. علم کے بغیر سالن بھی نہیں پکا سکتے. علم کے بغیر دکان میں جا کر شاپنگ بھی نہیں کر سکتے. علم کے بغیر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے. میں یہاں آیا ہوا ہوں اور اگر ماشاءاللہ بہت دوست احباب ہیں لیکن اپنے طور پہ اکیلے ہالیڈے کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا اور کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا کسی گیسٹ ہاؤس میں اور بیمار ہو جاتا, اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی, بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر کے پاس یوں ہی چلا جاتا, نہیں پہلے علم حاصل کرنا پڑتا, مجھے ریسپشن میں فون کر کے پوچھنا پڑتا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں ڈاکٹر کا علم, تو وہ مجھے کہتے کہ یہاں فلاں ڈاکٹر ہے اس کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے. علم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو اعمال صالحہ ضروری ہے, اور اعمال صالحہ دین اتنا محدود نہیں ہے جتنا ہم نے بنا رکھا ہے کہ بس جتنا مجھے ابھی حاصل ہو گیا ہے اتنا کافی ہے, نہیں میرے بھائی علم کو حاصل کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب ہمیں کھڑا کیا جائے تو لینے کے بجائے دینے پڑ جائے. اسے علم حاصل کرو, صحیح جگہ سے حاصل کرو, اولاد کی بھی خوب فکر کرو, اور بہت زیادہ علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کی بھی فکر کرو, اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر کرو. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه,
ذلك الكتاب لا ريب فيه,
هدى للمتقين,
هدى للمتقين,
صدق الله العظيم,
صدق الله.
الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة, ومن فتنة مدلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم,
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حصول علم کی رغبت نصیب فرما. الہ العالمین اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین اس علم کو چار دانگ عالم میں پہنچانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ان جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے ان کاموں کو کرنے والا بنا دے. جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما. الہ العالمین اپنا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین یقین کامل، ایمان محکم نصیب فرما. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سعادت نصیب فرما، شقاوت سے بچا لے. الہ العالمین کفر سے بچا لے، ایمان کی حفاظت فرما. شرک سے بچا لے، توحید کی حفاظت فرما. الہ العالمین بدعتوں سے بچا لے، سنتوں کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین بیماریوں سے بچا لے، صحتیں عطا فرما. الہ العالمین ذلت سے بچا لے، عزت عطا فرما. الہ العالمین تیری بارگاہ سے دوری سے بچا لے. الہ العالمین تیرا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین معاصی سے حفاظت فرما، طاعات کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین غفلت سے بچا لے. الہ العالمین تیری یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے ارحم الراحمین برے خاتمے سے بچا لے. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، جہنم سے بچا لے. الہ العالمین جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، تیری ناراضگی سے بچا لے. الہ العالمین تیری رضا مندی عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جہالت سے بچا لے، جہالت سے بچا لے، جہالت سے بچا لے. علم نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اخلاق رذیلہ سے بچا لے، اخلاق فضیلہ اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. اے ارحم الراحمین آج جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین آخرت کی جو بڑی کامیابی ہے اس سے ہم سب کو سرفراز فرما، ہمارے متعلقین کو سرفراز فرما، پوری امت کو سرفراز فرما. اس کے لیے الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما. اس کے لیے الہ العالمین علم صحیح وافر مقدار میں نصیب فرما، اس علم میں برکت پیدا فرما، اس علم میں نورانیت پیدا فرما. الہ العالمین اس علم پر ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسے پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما. پھر الہ العالمین اس جذبے کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا فرما. اے ارحم الراحمین آج جن بچوں نے، جن بھائیوں نے قرآن مجید کے حفظ کا افتتاح کیا ہے انہیں بے انتہا قبول فرما، انہیں بے انتہا قبول فرما, انہیں بے انتہا قبول فرما, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کے حافظوں کو قوی فرما دے, ان کو محنت کی توفیق عطا فرما, انہیں فراغت نصیب فرما, فوکس کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شیطان نفس کے مقاعد سے, سستی غفلت سے ان کی حفاظت فرما, مایوسی سے ان کی حفاظت فرما. جلد از جلد الہ العالمین ان کے سینوں کو قرآن مجید کا گنجینہ بنا دے. الہ العالمین قرآن مجید کے الفاظ سے الہ العالمین منور فرما دے, اس کے علوم معارف سے بھی منور فرما دے, اس کی تعلیمات سے ان کی زندگیوں کو آباد فرما دے. اے ارحم الراحمین اس مسجد نور میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما, اس کے تحت چلنے والے تمام کاموں میں برکت پیدا فرما, اس کے جتنے منصوبے ہیں سب میں الہ العالمین کامیابی نصیب فرما, اسے ہر شر ہر مکرو سے محفوظ فرما, ہر فتنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین منتظمین کے اتفاق میں اور برکت پیدا فرما, ان کی تگو دو میں اور برکت پیدا فرما, یہاں کے ائمہ یہاں کے علماء یہاں کی استانیہ الہ العالمین ان کے علوم میں فیوز میں خوب برکت پیدا فرما. الہ العالمین اس پورے علاقے میں وینکوور کے پورے علاقے میں الہ العالمین دین کی فضاؤں کو عام فرما, علم کی فضاؤں کو عام فرما, عمل کی فضاؤں کو عام فرما, تبلیغ کی فضاؤں کو عام فرما. الہ العالمین سب کو شیر و شکر ایک اور نیک بنا دے, اختلافات انتشارات سے امت کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس علاقے میں جتنے علماء ہیں ان سب کے علوم میں فیوز میں خلوص میں برکت پیدا فرما, امت کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, ان سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین جتنے ادارے ہیں جتنے دینی کام ہیں الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما, سب کارکنوں کو الہ العالمین تیری مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص نصیب فرما. الہ العالمین ہدایت کو پورے عالم میں عام فرما, سلامتی کو عام فرما, امن کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما. اس ملک میں الہ العالمین جو استحکام ہے اسے برقرار فرما. الہ العالمین نفرت کی فضاؤں سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اپنی اولاد کی ان کی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اولاد کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین جن رشتوں میں جن خاندانوں میں ناچاگیاں ہیں محبت سے مبدل فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین تیری رضا کے خاطر ہمیں بار بار ملاقات کی سعادت عطا فرما, یہاں بھی سعادت عطا فرما, لیسٹر میں بھی سعادت عطا فرما, حرمین شریفین میں بھی سعادت عطا فرما. اور الہ العالمین اس محبت کو آخرت میں تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کے ملنے کا ذریعہ بنا, ہم سب کو جنت الفردوس کے دسترخوان پر انبیاء صدیقین شہدا صالحین کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی گئی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین معاذ اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.